الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. حضرين محترم، قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں ان کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کم دیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، دردناک عذاب ہے، ان پر افسوس ہے. اور ان میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جب دوسروں سے وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی نوبت آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں پر افسوس ہے، اور ساتھ میں اس بات کی بھی تنبیہ فرمائی، کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جائیں گے، یعنی وہ اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ گناہوں سے جو چیز روکنے والی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ ہو تو آپ جتنی چاہے فورسز لگا دیں، جتنی چاہے پولیس لگا دیں، فوج لگا دیں، وقتی طور پر تو وہ اس برائی سے رک جائے گا، لیکن برائی کی نفرت دل میں بیٹھ جائے اور برائی کرنے سے وہ باز آ جائے، گناہ سے بچ جائے، گناہ نہ کرے. واحد ایک چیز ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے، یقیناً اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اگر اللہ کے دل میں خوف نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے تو ممکن ہے وہ کچھ دیر کے لیے صحیح ہو جائے، لیکن جیسے ہی لوگ جائیں گے وہ پھر اپنا کام کرے گا. لیکن اللہ رب العزت کا خوف ایسی چیز ہے کہ انسان کو چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، کوئی بھی نہ ہو اس کے سامنے، لیکن اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو اس کو گناہوں سے بچائے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ہر ہر عمل سے واقف ہے. میں جو کمی کروں گا، کوتاہی کروں گا، لینے میں، دینے میں، جو معاملہ بھی ہے، اگر اس میں کوتاہی کروں گا، کمی کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی سے واقف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہے انسان کو جو گناہوں سے بچاتا ہے، ورنہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان گناہوں سے رک سکے. تو ان آیات مبارکہ میں ایک تو اللہ رب العزت نے تطفیف سے منع کیا. تطفیف صرف ناپ تول ہی میں نہیں ہوتی، یعنی عام طور پر تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے بظاہر اس میں یہ ہے کہ ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. تطفیف اعمال میں بھی ہوتی ہے کہ آدمی نماز صحیح نہ پڑھے، روزہ صحیح طریقے سے نہ رکھے، زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا نہ کرے، مزدور کو مزدوری صحیح طریقے پر نہ دے، یہ سب تدفیر کہلاتی ہے. حتیٰ کہ اگر کہیں ملازم ہے تو اپنی ملازمت کو صحیح اوقات کے ساتھ اور صحیح اعمال کے ساتھ اگر وہ ملازمت نہیں کر رہا تو یہ بھی تدفیر میں داخل. اوقات پورے نہیں دیتا، وقت 8 بجے کا ہے 8:30 پہنچ رہا ہے، 5 بجے چھٹی کا ٹائم ہے 4:30 بجے نکل جاتا ہے، تو جو آدھے گھنٹے یہاں سے آدھے گھنٹہ وہاں سے، اور پھر بیچ میں جو اوقات کار ہیں ان کو ہم اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کریں. کوئی مہمان آ گیا، اس سے گپ شپ کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں کام کے لیے، ہم اپنے مہمانوں سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ سب تدفیر میں داخل. سب کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہلاکت ہے جو ان تمام کاموں میں تدفیر کرتے ہیں، یعنی کمی بیشی کرتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ آج کون ہے، اگر ہم اس کے وسیع مفہوم کو لے لیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور ساتھ میں اس دن سے کا خوف دلایا ہے، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لوگوں کو کھڑا کرے گا قیامت کے دن، اس دن بھی پتہ چل جائے گا. یعنی یہ ڈھیل دنیا میں تو دی جا سکتی ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے ابھی اس کی پکڑ نہ ہو، کم ناپا، کم تولا، کم دیا، ملازمت کر رہا ہے تو اس میں ڈنڈی مار دی، اوقات میں ڈنڈی مار دی، یا اپنی اجرت سے زیادہ وصول کر لیا، تو دنیا میں تو ممکن ہے کہ پکڑ نہ ہو، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک ایک منٹ کا حساب لے لیں، ایک ایک منٹ. وما هذه الحياة الدنيا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کی زندگی ہے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں رہنا ہمیشہ، کبھی ہم نے پلٹ کر جانا نہیں، کسی کو ہم جواب دہی ہم کرنے والے نہیں، یا ہم سے کوئی باس پرس نہیں کرے گا. یاد رکھو میرا عزیزو، ایک ایک لمحہ ہمارا نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں اپنی زبان میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، اس کی آڈیو بھی تیار ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو بھی تیار ہو رہی ہے. آج جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال پہلے اگر کسی نے کوئی بات کہی تھی، فوراً کہتے ہیں کہ صاحب ان کو یہ بات یاد دلائیے، 10 سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، یا 5 سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہیں. تو فوراً سامنے اعمال آ جاتے ہیں کہ بھائی 10 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں، پکڑا جاتا ہے آدمی کے جھوٹ بول رہا ہے. بات یہ کہ جس اللہ نے انسانوں کو یہ سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور یہ آلے انہوں نے ایجاد کر لیے ہیں کہ انسان کی بات بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، انسان کی تصویر بھی ریکارڈ میں آ جاتی ہے، انسان کی ویڈیو تیار ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ جس خدا نے یہ ساری چیزیں انسان کو دی ہیں، اسباب دیے ہیں، کیا وہ محتاج ہے کسی کا؟ اس نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، اس نے تو کن فیکون، بس اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس لیے ہم بے خوفی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، کبھی کبھی سوچ بھی لیا کریں گے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ہم نے کسی کو حساب بھی دینا ہے. اور جب ہم سوچیں گے میرے عزیزوں، تو پھر فکر پیدا ہوگی، دل میں اللہ کا خوف آئے گا، ڈر آئے گا، اور ہم کوشش کریں گے تلافی کرنے کی. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ صاحب مجھ سے غلطی نہیں ہوتی یا میں غلطی نہیں کر سکتا. ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر شخص خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی وقت دیا ہوا، جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی اور ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو اگر کسی کے لیے نہ کر سکیں تو اپنے لیے تو کریں. اور اپنے لیے کرنا یہ ہے کہ ہم تلافی معافات کریں، اعمال میں کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں، اوقات میں کوتاہی ہے تو اس اوقات کی کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کریں، لین دین میں اگر کمی کوتاہی ہے تو اس لین دین میں کمی کوتاہیوں کو ہم اس کے دور کرنے کی فکر کریں، کسی کا حق کھا لیا ہے تو حق ادا کرنے کی کوشش کریں، نہیں ادا کر سکتے تو اس سے معافی مانگ لیں. دنیا کی رسوائی عارضی ہے، آخرت کی رسوائی دائمی، وہاں کی رسوائی سے اللہ بچائے. دنیا کی رسوائیوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ یہاں کی رسوائی اور ذلتوں سے بھی بچائے، لیکن آخرت میں جب تمام قومیں سامنے ہوں گی، امتیں سامنے ہوں گی، انبیاء سامنے ہوں گے، سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، آپ کے سامنے جو ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو دنیا میں میرے عزیزوں ابھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں اور بتانے والے بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن حدیث ہمارے سامنے ہے، ہم اگر چاہیں تو اپنے اوقات کو درست کر سکتے ہیں، اپنی تلافیوں کی کوتاہیاں جو ہے وہ ان کی تلافی کر سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں. اب کمی جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت اس کا وسیع مفہوم ہے، خالی ناپ تول میں کمی کا نہیں. دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کا یہ معاملہ تھا، چونکہ اللہ کا خوف دل میں تھا کہ جو اوقات ان کے ہوتے تھے تدریس کے، اپنے ان اوقات کو پورے طور پر وہ صرف کرتے تھے جن کاموں کے لیے ان کو وہ اس کی تنخواہ لیتے تھے اور جو ان کا وقت مقرر کیا گیا تھا، اور اگر دوران ڈیوٹی کوئی مہمان آ گیا جس سے ملنا ضروری ہے تو فرماتے تھے کہ اپنی گھڑی میں وقت دیکھ لیتے تھے کہ کس وقت میں کتنی دیر تک اس مہمان کے ساتھ مصروف رہا، پھر اس وقت کو لکھ لیا کرتے تھے. اب اگر مہینے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا تو ان سارے اوقات کو جمع کر لیا، مثلا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے یا تین گھنٹے وہ مصروف رہے اور انہوں نے جو مفوضہ امور تھے، کام تھے، ان کو انجام نہیں دیا بلکہ اپنے ذاتی کاموں میں لگے رہے اور اس میں گفتگو میں مصروف رہے کسی سے، تو جب مہینہ گزرتا تھا تو پورے مہینے کے ان اوقات کی ایک درخواست دی جاتی تھی کہ صاحب یہ تین گھنٹے میں نے اپنے ذاتی اوقات میں لگائے، ان تین گھنٹوں کی تنخواہ کاٹ لی جائے. آج آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کے لیے تو لڑتا ہے، نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے درخواستیں دی جاتی ہیں، دھونس اور دھاندلی تک کی جاتی ہے، درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. لیکن کیا کبھی آپ نے آج اس زمانے میں کسی کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب میں نے اس مہینے میں اتنی کمی کوتاہی کی اپنے اوقات میں، اس سے میری اجرت کاٹ لی جائے، تنخواہ کاٹ لی جائے؟ اس زمانے میں شاید ہی کوئی ہو. میں یہ بالکل نفی نہیں کرتا، ہیں اللہ کے بندے، چاہے ان کی تعداد آٹے میں نمک جیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہیں بہت کم. اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو ایسی درخواست کبھی نہیں دیتے. بلکہ ہمارے ایک دوست بھائی احمد اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے کہ 9 بجے گھر سے اور 5 بجے گھر پہ. یعنی آدمی کی ڈیوٹی تو 9 بجے شروع ہوتی ہے، لیکن 9 بجے گھر سے نکلتے ہیں لوگ اور 5 بجے ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، 5 بجے وہ گھر پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کا مشہور جملہ تھا کہ 9 بجے گھر سے اور 5 بجے گھر پہ. آج کل یہ کرتے ہیں لوگ. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں اپنے وقت سے اور 5 منٹ بعد وہاں سے نکلیں تاکہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں. سرکاری اداروں کا تو جو حال ہے وہ کسی سے پوچھیدہ ہے ہی نہیں، کہ اندر جو ہے وہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، صاحب ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اندر گفتگویں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہیں، کچھ کہہ دو تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا. کوئی جاننے والا آ گیا تو اندر سے ان کا کام ہو رہا ہے ورنہ باہر والے ویسے ہی کھڑے میں بچائے. تو بہرحال صرف انہیں میں نہیں، بہت سارے ہم نے اپنے اندر کوتاہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خالی انہیں میں کوتاہی، ہر آدمی اپنا جائزہ لے اور جائزہ لے کے جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی فکر کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ملازم رکھتا ہے اور اس سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہیں تنخواہ دوں گا اتنی، 2 وقت کا کھانا بھی دوں گا، تو پھر اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تنخواہ تو جو دے رہا ہے وہ تو دے ہی رہا ہے، لیکن اگر جو کھانا وہ خود کھا رہا ہے اگر وہ نہیں کھلا رہا تو تب بھی یہ بھی اس میں تقسیم میں داخل ہے، یا کم از کم وہ کھانا دے جو ایک معقول درجے کا کھانا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ خود تو ماشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہم مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ دال خرید کے لا کے دے دی کہ تو یہ کھا لے، چٹنی سے کھا لے. بلکہ اگر جو خود کھا رہا ہے اگر وہ نہ بھی دے، یعنی اپنے ہم خود گھر سے کھاتا ہے اور ان کو جو بازار سے کھلاتا ہے، تو ٹھیک ہے بازار کا بھی معقول کھانا ایسا ہو جو کم از کم بالکل لو کیٹیگری میں نہ آتا ہو. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا کہ یہ بھی وہ معاہدے کی خلاف ورزی اور تکفیف میں داخل ہے، آخرت میں اس کی باسبوس ہوگی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دو چیزوں کا خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک تو نماز کا خیال کرو، نماز کو اپنے وقت سے مت ٹالو، یعنی نماز میں کوتاہی مت کرو، اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ملازمین ہیں، اس زمانے میں غلام تھے، تو غلام کا ترجمہ اس زمانے میں آج ملازم سے ہم کر سکتے ہیں، کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، جو ہاتھ کے نیچے ہیں، ماتحت ہیں، ان کا خیال کرو. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ سوچیے، وہ تو غلام تھے، آپ نے غلاموں کے حقوق بھی بیان فرمائے، تو ملازم تو کم سے کم یہ کہ غلام کا حق تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کمی کوتاہی آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کی ملکیت ہوتے ہیں، لیکن جو ملازم ہیں یہ ملکیت نہیں ہوتے ہی. ان کے آپ خیال رکھنے کا جواب نے فرمایا ہے، تو جو ملازم ہیں ان کا حق اور زیادہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نماز کا خیال رکھو، اور دوسرا وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی جو ماتحت ہیں تمہارے، تمہارے غلام ہیں، باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کا خیال رکھو، یعنی ان کے حقوق پورے پورے ادا کرو. ہم ساری زندگی، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، ماشاءاللہ رمضان شریف آتے ہیں، دوسرے موقع آتے ہیں، زکات دیتے ہیں، کوئی خیرات کرتا ہے، ساری دنیا میں بانٹتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے ملازمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ بھائی جو ان کی کمپنی میں ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے سفید پوش ہوتے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. تو کم از کم ہمیں ایسے لوگوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے عزیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ عزیز اقارب میں، رشتہ داروں میں ایسے تو نہیں ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں لیکن زبان سے نہیں کہتے وہ بےچارے، یا ان کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے، تو ہمیں اس خود ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی ضرورت کسی طریقے سے پورا کر دیں. تو کم از کم جب ایسے موقع آئیں، تو رمضان شریف کا مہینہ آیا تو راشن ڈلوا دیا، اسی طریقے سے عید کا موقع آ گیا تو اس سے پہلے کچھ عیدی کے نام پر دے دیا کہ لو بھائی تم یہ ہماری طرف سے عیدی قبول کر لو، تحفتاً لے لو. بقرعید کا زمانہ آ گیا، یہ اسی طریقے سے ان کی ضرورتوں کا خیال، کسی نہ کسی بہانے سے آدمی ان کی ضرورت پوری کرتا رہے. یعنی آدمی اس طریقے سے تو نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں، ایسا طریقہ اختیار کر لو کہ جس سے انہیں احساس محروبی نہ ہو بلکہ وہ آپ کو اپنا خیرخواہ اور ہمدرد سمجھے کہ ہمارا خیال رکھنے والے ہیں، یعنی آپ کے لیے ان کے دل میں محبت پیدا ہو. تو تذلیل کے ساتھ نہیں، بلکہ انتہائی محبت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ان کی مدد جو بھی ہم کر سکتے ہیں کریں. جس کا جو حق ہے اگر ہم وہ حق ادا نہیں کرتے، یہ بھی تکلیف میں داخل. یاد رکھیے، ملازم کا ہم حق ادا نہیں کر رہے، کام زیادہ لیتے ہیں، اجرت کم دیتے ہیں، یہ بھی تکلیف میں داخل ہے. اور جو ملازم تنخواہ پوری لے رہا ہے، کام نہیں کر رہا، یہ بھی تکلیف میں داخل. تو شریعت نے دونوں طرف کی بات کہی ہے، مالک وہ بھی سمجھے کہ بھی میں اس کو کتنی مزدوری دوں جس سے اس کا گھر چل سکے، اسے پریشانی نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو مزدور ہے وہ بھی سمجھے کہ جس مالک کے میں کام کر رہا ہوں اس میں کوتاہی نہ کروں. آج اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس کے بعد مزدوری پوری لے رہے ہیں 1200, 1500, 2000 روپے، لیکن اس میں کام ایسا کر رہے ہیں کہ ایک دن کا کام ہے تو 4 دن لگا رہے. یہ تکلیف میں داخل ہے سب. تو اس سے میرے عزیز ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے سوچیں، کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی عمل میں، اعمال میں، یا کسی کے حقوق کی ادائیگی میں، لین دین میں، ناپ تول میں، اور کتنی چیزیں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. یہ ملاوٹ کیا ہے؟ یہ تو تکلیف ہے. ایک آدمی سے پیسے ہم پورے لے رہے ہیں، 1 روپے ایک چیز کے لے رہے ہیں، لیکن اس کو چیز ہم باہر آنے کی دے رہے ہیں، یہ تکلیف میں داخل ہے. من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا وہ ہم میں سے نہیں. خالص دودھ کے پیسے لے رہے ہیں اور ملاوٹ والا دودھ دے رہے ہیں، اور اب تو اس سے بڑھ کر ظلم کی انتہا ہے. جو دودھ ہمیں مل رہا ہے خالص، بھی تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کو بھینسوں کو ایسے ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ دودھ زیادہ دیں، تو وہ اپنی جگہ خود ایک جو پریشانی اور بیماریوں کا سبب. پھر اسی طریقے سے بعض لوگ پہلے چلو پانی ملاتے تھے، اب پانی سے بڑھ کر دودھ ہی ایسا بنایا جا رہا ہے جو کیمیکل سے بن رہا ہے، 1 لیٹر کا 20 لیٹر بنا دیتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب مسلمان کر رہے ہیں. بھائی کافر کر رہے ہیں تو انہیں تو زیب دیتا تھا یہ کہ وہ کریں، لیکن وہ نہیں کرتے عام طور پر، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تعلیم تو یہی من غشہ فلیس منا، امانت میں خیانت نہ کرو، وہ ہم میں سے نہیں جو امانت میں خیانت کرے، بلکہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اذا تم ان خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، جو چیز جس نے جیسی دی ہے اسی طریقے سے واپس کرنی چاہیے. دیکھیے صحابہ کرام سے اتنا تو ہے کہ بعض صحابہ کرام کے بعض لوگ پیسے رکھواتے تھے تو وہ ان سے اجازت لے لیتے تھے کہ دیکھو بھائی میرے پاس رکھنے وکھنے کی گنجائش نہیں ہے، تم مجھے استعمال کی اجازت دے دو کہ میں استعمال کروں گا اس کو، البتہ جب تم مانگو گے تو دو چار دن پہلے مانگ لینا تاکہ میں انتظام کر کے تمہیں دے دوں. تو یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کو اگر آپ کے پاس پیسے رکھوا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ پیسے رہیں گے نہیں، تو اس سے آپ پہلے سے کہہ دو کہ بھائی تم میرے پاس رکھوا رہے ہو، میں اپنے استعمال میں لاؤں گا اسے، تمہیں جب ضرورت ہو مجھے تم 15 دن پہلے مہینہ پہلے بتا دینا، انشاءاللہ تمہیں تمہاری امانت مل جائے. تو اگر اجازت لے لیے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اجازت نہیں لی اس کے بغیر ہم استعمال کر رہے ہیں. سارے معاملات کو ہم دیکھیں، گھروں کے اندر کسی کے کھانے کا برتن آ گیا، اس نے بیچارے نے بریانی پلاؤ کوئی چیز بھیج دی، اب آپ نے پتہ چلا اسی میں کھانا کھانا شروع کر دیا، بعض اوقات برتن چھوڑ کے چلے گئے بچے کہ بعد میں لے جانا، یا گھر والے کہتے ہیں کہ بعد میں لے جانا بھائی، اب بعد میں بیچارا ایک مہینے تک لے نہیں ہے، پتہ چلا اسی میں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا اس سے یہاں سے وہاں بھیج رہے ہیں، وہاں سے کہیں اور بھیج رہے ہیں، کوئی مہمان آ گیا تو اسی میں کھانا بھی کھلا رہے ہیں، یہ سب ناجائز. ان چیزوں کو ہم ناجائز ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے، تطفیف ہی نہیں سمجھتے، یہ کمی کوتاہی ہے. دوسرے کی چیز کو بلا ضرورت، اور بلا ضرورت کہہ رہا ہوں بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں. اس لیے میرا عزیز ان تمام امور کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بعض چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، ہم نے اس کو دین سے خارج سمجھ رکھا ہے، ہم نے سمجھا صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کا نام تو دین ہے، باقی سب چیزیں ایسی ہیں جو مرضی کرو، کسی سے چاہو جھوٹ بولو، کسی کو چاہو دھوکہ دو. آج بات چیت کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں جی میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کرنے میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق میں بھی یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا ہے، لیکن آپ نے وہ مذاق فرمایا جس میں جھوٹ کا عنصر بھی داخل نہیں. آپ نے بارہا یہ باتیں سنی ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پہ سمجھا دوں کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اس پر سفر کر سکوں بیٹھ کر اور اپنا سامان اس پر لاد سکوں، ضرورت مند ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گا؟ فرمایا کہ جو ہم اونٹ دیں گے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا بھائی، اگر وہ جوان بھی ہوا تو کیا وہ کسی اونٹنی کا بچہ نہیں؟ تو دیکھیں اس میں جھوٹ کا کوئی ذرہ برابر بھی شامل نہیں، لیکن مزاح کا ایک عمدہ شامل تھا. آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے، تو یقیناً وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا اگرچہ وہ جوانی کیوں نہ ہو. اس لیے آپ نے اس طرح کا تو مزاح فرمایا، جب بوڑھی عورت آئی اور اس نے جنت کے لیے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے، تو رونے لگی کہ میں بوڑھی عورت ہوں جنت میں نہیں جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ اس حال میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جوان کریں گے پھر جائے گی، بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جوان کر دیں گے پھر جائے گی. تو اس طرح کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دوسروں کا دل بھی خوش ہو گیا، لیکن آپ نے جھوٹ کا عنصر بھی اس میں کوئی شامل نہیں تھا، کوئی جز بھی ایسا نہیں تھا. اس طرح کا اگر کوئی مذاق کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہم تو صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں اور صراحتاً جھوٹ بول کے کہتے صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا. تو یاد رکھیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا اور بچے کو بلانے کے لیے کچھ اس نے ہاتھ میں کہا کہ ادھر آؤ میں چیز دوں گی. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا ارادہ تھا اس بچے کو؟ کہا کہ میرے پاس کھجور ہے یا کوئی چیز تھی کہ میرا ارادہ یہ تھا، اگر یہ آئے گا تو میں اسے یہ دے دوں گی. فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا اور تم پر گناہ لکھا جاتا، یعنی اگر تمہارا ارادہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بعض جانوروں کو ہم جو کرتے ہیں اپنی جھولی میں لا دی آہ آہ کرتے ہیں، بکری کو بلانے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، اور جانور سمجھتا ہے کوئی چیز چارہ والا اس میں، اور جب وہ آیا تو کان سے پکڑ لیا اس کو بیچارے کو فوراً. تو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، دھوکہ ہے. جانوروں کو بھی دھوکہ مت دو. اب آپ سوچئے کہ جہاں دین ہمارا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتا ہے تو ہم تو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. ذرا غور و فکر تو کریں، یہ سب چیز دین میں شامل ہے. اس لیے میرے عزیزو یقیناً ہم سب میں کوتاہیاں ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور جو کمی کوتاہی ہو اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. کم از کم سوچ تو لیں کہ ہم نے کس کس کو دھوکہ دیا، کس کس سے جھوٹ بولا، کہ کم آئندہ کم از کم توبہ استغفار کر لیں. آدمی اگر بالکل یا نہیں ہو، کم از کم جب اس سے جدا ہو یہ کہہ دو کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی حق رہ گیا ہو، تمہارے پیٹھ پیچھے کوئی بات کہہ دی ہو، مجھے معاف کر دینا. پہلے ایک زمانے میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ بات سنی کہ یا تو بیماری میں یا کسی وقت میں یا جدا ہوتے وقت کہتے بھی کہا سنا معاف کر دینا، کہا سنا معاف کر دینا بھائی. تو یہ بڑی بات ہے. آج یہ اس کا بھی کوئی تکلف نہیں کرتا کہا سنا معاف کر دینے کا، ورنہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہم نے کسی کو کہا ہوگا، کسی نے ہمیں کہا ہوگا. تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے، اور جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے انہیں تو کوشش کر کے کر ہی دینا چاہیے، اور جن کے لیے ممکن نہیں ہے یا تو اس کے لیے پھر یہ کہ ان کے لیے دعا. اگر کوئی مثلا دنیا سے چلا گیا، اب اس کی ایک صورت ہے اس کے حق میں دعا کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور اگر کوئی پائی پیسہ ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دیں کہ بھئی یہ فلاں کی طرف سے صدقہ ہے جو دنیا سے چلا گیا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی اسے پہنچائیں گے، اور جو ہے جو حق تلفی ہوئی تھی اس کی انشاءاللہ وہ کمی بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہیں سو کر سکتے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اس زمانے میں ہم صرف نماز روزے کو دین نہ سمجھیں، اور صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کو دین نہ سمجھے، بلکہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا، بچوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب دین میں داخل. ابھی ایک خاتون نے مجھے خط لکھا، اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ بس کیا بیان کروں میں، کہ شوہر ہے بیوی کو گالیاں بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی آتے ہیں، گھر میں کمرے نہیں ہیں، تنگ ہے، لیکن رہنے کے لیے آ جاتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو بیچاروں کو رہنے کو جگہ نہیں ملتی، اور پھر اس پر وہ جبر کرتا ہے کہ تم میرے باپ کی بھی خدمت کرو، میری ماں کی بھی کرو، میری بہن کی بھی کرو. مطلب ظلم کی حد تک تو نہیں کرنا چاہیے. عورت کے ذمے نہیں ہے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا، شوہر کے، نہ اس کے باپ کی خدمت کرنا، نہ اس کی ماں کی خدمت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، تم خود کرو. ماں باپ تو تمہارے، تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اگر کرے گی احسان سمجھو اس کا، اس کی ترغیب تو دو کہ بھی اگر کرو گی تو ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ ماں جیسی ہے، تمہارے باپ جیسی ہے، اور تم خود بھی ان کے ماں باپ کا ایسا احترام کرو. خود تو انہیں اما ابا کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، یہ بیچاری کی زبان سوکھتی رہتی ہے امی ابو کہتے کہتے، لیکن ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی. اچھا وہ بیچاری عورتیں جائے کہاں سے؟ اور نیک ہیں خاتون تو وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں شکوہ ہی کر سکتی ہیں. لیکن یاد رکھیے، بتر سزا مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق پہرے استقبال میں آیا. مظلوموں کی آہ سے بچیے. جو عورت بیچاری یہ ظلم سہ رہی ہے، شوہر کا بھی ظلم سہ رہی ہے، بعض اوقات اولادیں بھی ظالم ہوتی ہیں، وہ بھی ماں کو تنگ کرتی ہیں، جوان بچیاں تنگ کرتی ہیں، بیٹے تنگ کرتے ہیں. ابھی ایک کراچی سے باہر کا ایک واقعہ تھا کہ ایک پڑوسی نے دیکھا کہ کسی گھر سے کسی خاتون کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے کی، رونے کی. تو بحثیت پڑوسی بھی تھے ان کے، کچھ رشتے دار بھی لگتے تھے، وہ گھر میں داخل ہو گئی بیچاری، اور جا کے اس نے دیکھا تو اس یعنی ایک عورت کو اس کا دیور مار رہا تھا، اور بری طرح مار رہا تھا، اور اس پہ وہ چیخ چلا رہی تھی بیچاری. اس نے جا کے اس کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بندو کیا کیوں مار رہا ہے اس کو بھائی، تیرا کیا حق ہے مارنے. اس نے اس کو چھوڑا، اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تو کیوں آئی ہمارے گھر میں، تجھے کیا ضرورت ہے ہمارے معاملے بولنے. خیر یہ اس نے چیخی چلائی باہر، بچے نے کہا کہ اپنے والد کو بلا کے لاؤ، تو اس کا شوہر بھی آ گیا. اب جو ہے وہ لڑائی آپس میں شروع ہو گئی، چھری چاقو نکل آئے مارنے کے لیے، اور اس نے پوری کوشش کی، چنانچہ کچھ لگ بھی گیا جو آیا تھا بچارا اپنی بیوی. اس نے کہا میں تیرے پاس نہیں آیا، میں تو اپنی بیوی کو چھوڑانے آیا ہوں تجھ سے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے میری بیوی کو مارنے کا. اس پر تھانے کچہری ہو گئی، اور جناب وہ معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بعد میں پتہ چلا کہ جی اس لڑکی نے بچے کو اسکول نہیں بھیجا تھا. اس پر دیور صاحب ناراض ہوا، مارنے پیٹنے تک آ گئے، اس کو اسکول کیوں نہیں بھیجا، جبکہ خود جاہل مطلق تھا، پڑھتا پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ کے حق میں سے کوئی حق ہم ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، دین کا کوئی حصہ ہمیں نہیں آتا، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں حق نہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار لوگ. بعض دیندار لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, یعنی دیندار سے مراد وہ جو ظاہری طور پر دیندار, کیونکہ حقیقی دیندار ایسے کام نہیں کرے گا, ورنہ وہ دینداری نہیں, دیندار کہنا ہی غلط ہے اس کو, وہ بے دین آدمی ہے. یاد رکھیے کہ دیندار ہو, یعنی دینداروں جیسی شکل جو بنا لیتا ہے آج, ہم اسے بھی دیندار سمجھتے ہیں. حالانکہ دیندار وہ ہے جو دین کا حق ادا کرے, دین پر چلے, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے, اور اس میں بڑے چھوٹے اپنے عزیز اقارب ہمسائے پڑوسی یہ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی, ان تمام کاموں کو ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. جہاں کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم صدق دل کے ساتھ اس کوتاہی کا ازالہ کریں اور تلافی معافات کریں, اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ سے بھی معافی مانگیں, بندوں سے بھی معافی مانگیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جان دنیا آخرت میں چھوٹ جائے گی. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, تو اگر دنیا میں ہماری پکڑ نہ ہوئی تو یقیناً پھر آخرت میں پکڑ ضروری. یوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا, لیکن بہرحال جو قاعدہ قانون اور ضابطہ ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری مسجد کے ایک ساتھی مصطفیٰ سایہ کے نام سے تھے, اور وہ بیمار ہیں, پھیپھڑے خراب ہو گئے تھے, نتیجہ تن ہسپتال میں داخل ہوئے, اور اس کے بعد پھر دل کا مسئلہ ہو گیا, دل ٹھیک ہو گیا تو دماغ کا مسئلہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں وینٹیلیٹر پہ ہیں اور تین چار دن ہو گئے, بظاہر کوئی ہوش آواز نہیں ہے. ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت عطا فرما دے, انہیں شفا عطا فرما دے. ان کی گھر والی پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے, ان کے سارے مصائب دور فرما کر اللہ تعالیٰ راحت عطا فرما دے, اور انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اور اسی طریقے سے ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں, یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ, جو کمی کوتاہیاں حقوق کی ادائیگی میں ہم سے ہو رہی ہیں, اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کمی کوتاہیوں کو دور فرما دے. اے اللہ, مرنے سے پہلے ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جس جس کا حق ہمارے ذمے ہے, ان کی ادائیگی کی ہمیں مرنے سے پہلے توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے, چھوٹے ہوں یا بڑے. یا اللہ, ہمیں اے اللہ گناہوں سے پاک فرما دے, عافیت عطا فرما, ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین, عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے اساتذہ کی, مشائخ کی, اے اللہ مغفرت کاملہ فرما, درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. جب تک زندہ رہیں, ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے, خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.